الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمه للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب اس تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کے وسطانی مضامین کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا تھا اور گزشتہ درس قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی، اور سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 58 اپنے احکام کے حوالے سے، اپنی تعلیم کے حوالے سے، نظریاتی اعتقادی تعلیم کے حوالے سے، معاملات و اخلاق کے حوالے سے ایک بہت بڑا مضمون اپنے مختصر سے جملوں کے اندر رکھتی ہے۔ مانا کہ یہ ایک ہی آیت ہے جو خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، لیکن اس کی تشریح، اس کے متعلقات اور اس کے ساتھ لاحقات اور اس کے ساتھ متعلق جو چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدے، ایمان اور اخلاق کی درستگی کے لیے جو احکام بیان کرتے ہیں وہ انتہائی وسیع ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ بزرگان ملت، اکابر امت نے جو اس پر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس آیات کے ضمن میں جو ارشادات بیان فرمائے ہیں اس سے ہم زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کریں تاکہ ہمارے لیے ان امور پر عمل کرنا آسان ہو اور توازن کے ساتھ ہو۔ یہ آیات بنیادی طور پر، یہ آیت جو ہے وہ امانت اور عدل سے متعلق ہے۔ دو چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں مجھے اور آپ ہم تمام کو عطا فرمایا ہے، اور امانت و عدل کس قدر ضروری ہے اس پر ابھی آگے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے جمعۃ المبارکہ کے اندر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں کچھ بات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا، اب دوبارہ اس کو ذکر کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی جس قدر تعلیمات ہے اور شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں اس کا توازن جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہے۔ مثلا نماز کو آپ دیکھ لیں، زکوٰۃ کو آپ دیکھ لیں، حج کو آپ دیکھ لیں، اس کے جو بیلنس جیسا ترازو آپ پکڑتے ہیں تو ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں جو ایک بازو سے پکڑنے والی چیز ہوتی ہے اس کو پکڑ کر آپ دونوں پلوں کو متوازن کر لیتے ہیں، اور دونوں ترازو کے پلوں کو ہم جو ہے وہ ہم پلہ کر لیتے ہیں، متوازن کر لیتے ہیں، معتدل کر لیتے ہیں۔ معتدل متوازن ہونے سے مراد کہ ہر چیز اپنے سمت میں بالکل بیلنس ہو جائے۔ تو شریعت مطہرہ کی جتنی تعلیم جس کا پابند اللہ نے ہم تمام کو کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیزیں، اس میں بیلنس کرنے والی چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہیں، یعنی وہ چیز جس کا تعلق اخلاق سے ہے، اس اچھے خصائل سے ہے کہ جو اس امور کو متوازن کرتی ہے، اور ان اخلاقیات میں ایک عظیم خلق جو ہے وہ امانت اور عدل ہے. امانت کا آسان سے معنی تو یہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز اپنی جس کا مالک وہ خود ہے, ہم نہیں ہیں, اس نے ہمیں اگر وہ چیز دی ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ نے خرچ کرنا ہے, تو امانت کا تصور اور فلسفہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز جس کا مالک وہ بندہ خود ہے, وہ ذات خود ہے, اس نے ہمیں کوئی چیز دی ہو اور ہم سے کہے کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ بندہ مل جائے, فلاں جگہ پر یہ مل جائے تو اس کو آپ دے دینا, تو امانت کہتے اس کو ہیں کہ جس کی وہ امانت ہے جو اس کی خرچ کرنے کا ذریعہ ہے وہاں پر اس کو خرچ کر دیا جائے, اس میں جو کمی کی جائے گی وہ خیانت ہوگی. اب یہ امانت کا دائرہ صرف کاروبار کے اندر یا دیگر اور امور کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے. عقیدے کے اندر بھی امانت, اعمال و احکام و معاملات میں بھی امانت, لوگوں سے ریلیشن, تعلقات, رشتہ داری, اس پر بھی امانت, یہ تمام چیزیں. اللہ سے امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حسن دیا, جمال دیا, ہمارے گرد و نواح کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کے آسان طریقے پیدا کیے. اگر ہم اپنے سے نیچے شخص کو دیکھیں تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, اگر میں ایسا ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا. اس لیے علماء نے ذکر کیا کہ دو چیزیں ہیں کہ دین میں آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے اور دنیا میں آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے. اس کو الٹا کر دیں گے تو پھر ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. دین میں آپ اپنے سے اوپر والی شخصیت کو دیکھیں گے اور دنیا میں آپ اپنے سے نیچے والی شخصیت کو دیکھیں گے. اللہ نے میرے اور آپ کے اعضاء سلامت رکھے, آنکھیں سلامت الحمدللہ رکھی اپنی توفیق سے, سماعت سلامت رکھی ہے, بازو پاؤں ہمارے سلامت ہے, بدن سلامت ہے, زبان سلامت ہے. ہم ایسے شخص کو اپنے گرد و نواح میں کثرت سے دیکھتے ہیں کہ جو غریب اپنے پاؤں سے صحیح چل نہیں سکتا, اپنے ہاتھ سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا, زبان سے وہ فصاحت کے ساتھ بول نہیں سکتا, یا سرے سے اس کے پاس زبان نہیں, آنکھیں ہیں لیکن وہ ہماری طرح دیکھ نہیں سکتا, یا تو سرے سے نہیں ہے یا بہت کم ہے, صحت ہے تو طرح طرح کی بیماریاں ہیں اس کے ساتھ. تو دنیا کے اندر ان چیزوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے تو اس کے اندر وہ اخلاق اور قبول احسان کا جذبہ روشن ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے حضور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے اور یہ تیرا کرم ہے. دین کے اندر جب آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں, ان کی استقامت کو دیکھتے ہیں, ان کی للہیت کو دیکھتے ہیں, حضرات اہل بیت کے تقوی اور زہد کو دیکھتے ہیں, حضرات اولیاء کاملین کی دین کی تعلیمات شب و روز دین کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ ان کا اخلاص دیکھتے ہیں تو طبیعت ان کے عمل کی طرف بڑھتی ہے. تو دین کے اندر بڑوں کو دیکھنے سے بندہ عمل کی راہ کی طرف آتا ہے اور دنیا کی طرف بندہ اپنے سے پست کو دیکھ کر شکر کی راہ کی طرف آتا ہے. تو یہ ایک متوازن طریقہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر آج سے تھوڑا سا شروع کریں گے اور ایک ڈائری میں اگر ہم یہ آج کا یہ فیصلہ لکھ لیں تو میں اور آپ دیکھیں گے کہ کل پرسوں سے ہی ہماری طبیعتوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی, ہمارے سوچنے کا زاویہ تبدیل, کیونکہ ہم نے جس بنیاد پر ہم سوچتے ہیں وہ بنیاد ہماری غلط ہوتی ہے. اس لیے بنیاد جب ہماری غلط ہوتی ہے, ہماری بنیادی مبادیات, مسئلے کو چلانا, کسی چیز کو پرکھنا, چاہتے ہم اپنا سکون ہی ہے, چاہتے ہم اپنی راحت ہی ہے, چاہتے ہم اپنے بال بچوں کے لیے قرار ہی ہے, لیکن جو مقدمہ اس کے لیے چلاتے ہیں, جو فاؤنڈیشن اس کے لیے ڈالتے ہیں وہ غلط ڈالتے ہیں. اس لیے اس سے جو سگنلز تصورات کے آتے ہیں وہ آتے بھی غلط ہیں اور پھر اس کو ہم ایڈوپٹ کر کے غلط کام کی طرف نکل جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنی ضرورت ہی کی تکمیل کریں لیکن اس کی بنیاد ایسی بنائیں کہ جس سے اس سے ہمیں مکمل فائدہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی اس کے لیے بینیفٹ ہو, اور وہ بات میں نے اور آپ کے لیے عرض کیا, صبر و شکر کا یہ تقاضا کہ صبر کب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں دین کے معاملے میں. دنیا میں اگر بڑے کو دیکھیں گے تو ناشکری ہو جائیں گے اور دین میں چھوٹے کو دیکھیں گے تو بے عمل ہو جائیں گے. تو اس کا متوازن طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں کہ اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے, اور دین کے اندر آپ اپنے سے بڑے کو دیکھیں تو آپ کے لیے ایک استقامت اور عمل کی راہ نکلے گی. یہ اتنا بنیادی, حقیقی, اسلامی اور مجھے کہنے دیجئے نفسیاتی مشورہ ہے کہ جو بندے کی بے ڈھنگی زندگی اور فضول خیالات کو چھانٹتا ہے اور اصل جو اس کے لیے مغز اور روح ہے اس کو واضح کرتا ہے. دیکھو میں ایک بات عرض کروں آپ کے ساتھ, ہم نفسیاتی ڈاکٹر کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاگلوں کا علاج کرنے والا ہے, اور نفسیاتی ہاسپٹل کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ یہ پاگلوں کا اسپتال ہے. ایسا نہیں, ہم سمیت ہر بندہ نفسیات کی کسی نہ کسی خرابی میں مبتلا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے اعتبار سے کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا,
کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ذہن منفی چل رہا ہوتا ہے، اچھی چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، یہ نفسیاتی عذر ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ جو غلط چیز ہو بھی اچھی لگ رہی ہوتی. تو یہ جب نفسیات احساس کمتری یا برتری اور اس توازن کو کھوتی ہے تو اس وقت کسی معقول ڈاکٹر سے رجوع کرنے میں، یہ نہیں کہ آپ کسی پاگل سے رجوع کر رہے ہیں یا پاگل خانے کی طرف جا رہے ہیں. آخر ایسا کوئی سسٹم ہے، اگر باڈی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں اس کو یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ یا تو غلط صحبت جس میں بیٹھ کر ہم نے لمبی امیدیں باندھ لی، یا ہمارے گھر کے اندر تربیت سا ہونے کی وجہ سے بیوی کہہ رہی کہ یہ پڑوسن کے میاں تو ابھی چند مہینے ہوئے تھے انہوں نے نوکری شروع کی تھی، ان کے پاس تو پراڈو آ گئی، اور آپ 40 سال سے اس دائرے میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. تو یعنی اپنی خواہشات کو بغیر اصول کے جب بندہ ایڈوپ کرتا ہے تو نفسیات کی طرف جاتا ہے، لیکن جب اس کی ساری خواہشات کسی اصول کے تحت ہوتی ہے تو وہ متوازن رہتا ہے، وہ قوم کا رہنما رہتا ہے، وہ معاملات کے اندر درست رہتا ہے. تو ہمارے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی جو جائز خواہشات ہے اس کو طلب کیا جائے، لیکن اس کے لیے اصول تو مرتب ہونا. یعنی میں نے اگر لانڈی جانا ہے تو میں ہب چوکی کی بس میں نہیں بیٹھتا، میں روڈ کراس کر کے آتا ہوں جو لانڈی جانے والی بس میں اس میں بیٹھتا ہوں. تو میں نے منزل پہنچنے سے پہلے میں ایک اصول مرتب کرتا ہوں، ایک ضابطہ بناتا ہوں، اور پھر اس ضابطے کو فالو کرتا ہوں تو میں باضابطہ خود پہنچ جاتا ہوں. میں صرف یہ خواہش نہیں کرتا کہ مجھے بس پہنچا دے گی، مجھے سڑک پہنچا دے گا. تو یہ ایک عجیب سی بات، بس اور سڑک اصلا نہیں پہنچاتی، وہ تو ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ راستہ کون سا اختیار کرنا ہے جہاں سے ایسی بس ملے جو آپ کو منزل تک پہنچائے. ہر بس آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتی، کیونکہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ نے منزل متعین کیا ہے وہ بس اس طرف جاتی نہیں ہے، لیکن آپ نے اصول بنانے کے بجائے اور اپنے لیے ضابطہ بنانے کے بجائے، اپنے لیے قانون بنانے کے بجائے، آپ نے جو اس کی ثانوی چیز ہے میں اور آپ اس پر غور کرتے ہیں، اس وجہ سے حرام کاری کی طرف، بدکاری کی طرف، خیانت کی طرف، بدعملی کی طرف ہم نکل پڑتے ہیں. لیکن اصول کی بنیاد ان چیزوں پر ہونی چاہیے جو صورت النساء بیان کر رہی ہیں. بہت پرسکون زندگی ہو جاتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ اصل چیز ہے دلوں کا قرار، اور دلوں کا قرار جب ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین یاد رہتا ہے، اور جب رب کی یاد کا غلبہ دل کے اندر بڑھتا ہے تو اس وقت طبیعت جو ہے وہ متوازن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سرکار فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا صبر و شکر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا میرے نزدیک یہ دونوں ایک سواری کی طرح ہے، مجھے دونوں میں سے کوئی ایک بھی مل جائے تو میں منزل کو پہنچ جاؤں. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور میں اس میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں تاکہ بات کیونکہ صرف اس اخلاق فلسفے تک نہ رہے بلکہ مضمون کی طرف بھی میں آگیا ہے، لیکن یہ بنیاد ہے، یہ وہ باتیں جو ہماری طبیعت کو تیار کرتی ہے کسی مسئلے کو سمجھنے کی. کیونکہ جب ضرورت ہی نہ ہو، جب طلب ہی نہ ہو، جب آپ کو پیاس ہی نہیں لگی ہے تو سامنے اگر پیپسی کی بوتل رکھی ہے تو آپ اس کو کیا پرواہ، جب طلب ہی نہیں ہمارے اندر، تو روح افزا کا ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے گرمی میں، ہمیں طلب ہی نہیں ہے تو کیا کرنا اس سے، لیکن طلب لگ جائے تو گرم گلاس پانی بھی لگا ہو تو شہد لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ بحث ہے کہ جو طلب پیدا کرتی ہے کہ ہاں، تو جب طلب، لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ مرشد ملتا ہے نہ ہمیں ہدایت ملتی ہے، تو ہم نے کہا جی جب پیاسے کو پیاس لگتی ہے تو کنواں خود نظر آ جاتا ہے، ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے. طلب ہی جب اگر میں اور آپ اپنے اندر بیدار نہیں کریں گے تو گرد و نواح کے اندر ساری چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، لیکن ہم اس سے استفادہ اس سے نہیں کرتے. جس طرح ایک بندے کا جگر بالکل تر ہے، اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا، اس کو طلب ہی نہیں ہے. لوگ کہیں گے جی میں تو پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے تو پینے کو کچھ نہیں مل رہا، تو اس کے سامنے چیز پڑی ہے، لیکن جب طلب ہوگی تب وہ احساس جاگے گا نا کہ اس کی ٹھنڈک کیا ہے اور اس شربت کے اندر مٹھاس کتنی ہے، اس کے اندر خوشبو کتنی ہے. اب آپ دیکھیں پیٹ بھرا ہو تو سامنے مرغ مسلم بھی ہو تو اس سے بندے کو بے ذائقی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہو تو دور کہیں کھانا بڑا ہوا ہو تو اس کی خوشبو بندے کے اندر جاذبیت پیدا کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ طلب وہ ہے جو چیز کے نکھار کو بیان کر دیتا ہے، اس کے ذائقے کو بیان کرتا ہے. تو عمل کے طلب کے لیے میرے بزرگوں دوستوں ان باتوں کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. ایک بات، اب بات کو ہم تھوڑا سا میں یقین پر ایک جملہ کہہ کر آگے جانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو اپنی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بہت بڑے وارث ہیں، حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی خلافت میں قطبیت کا درجہ فاروق اعظم کو عطا فرمایا، جن کی باطنی شفافیت اور جن کی باطنی نورانیت اس درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر جا کر گفتگو کرتے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت دی جاتی تو عمر کو دی جاتی.
لیکن حق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کسی کو نہیں دی جائے گی.
اس سے کیا مطلب ہوا؟ یہ کوئی سرکار کی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں ہزارہا حکمتیں ہیں اور حقیقت پر مبنی بات ہے. مراد یہ کہ جیسے انبیاء کا باطن صاف شفاف اور اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے مکمل آئینہ بنتا ہے، تو فرما اس طرح عمر اپنے اخلاص کے ساتھ میری صحبت میں پا کر اپنے دل کو اتنا صاف کر چکا ہے. فرق کیا ہے؟ یہاں پر ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہیں کسی کے ذہن بناؤ کہ آپ کے نبوت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا تو حدیث پاک نے واضح کر دیا. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا مرزائیوں کہ ہم کیا نبوت ثابت کرنا چاہیں گے، جن کو حضور نے نبی بننے کا کہا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا وہ نبی نہیں ہوئے، تو تم 18 صدی کے پیداوار تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا؟ تو پہلی بات تو یہاں پر اجراہ نبوت کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ تو میں نے ضمن ایک بات آپ کے سامنے کی کیونکہ یہ سن رہے ہوتے ہیں برطانیہ بیٹھ کر، تو میں اس لیے بات آپ کے سامنے کر رہا تھا. اب میں بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کسی کو دی جاتی تو حضرت عمر کو دی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. یعنی جن کا باطن اس مقام پر پہنچا وہ اس کے مستحق نہیں ہوئے، اور جو جن کو برائے برائے پھر رہے ہیں تو اس کی تو زندگی کو پڑھتے ہوئے خود شرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی تھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب سنیے، لیکن یہ شبہ ذہن کے اندر نہ آئے. دراصل دو چیزیں، یہ جو صلاحیت حضرت عمر کی طبیعت کے اندر پیدا ہوئی نا کہ وہ اللہ کے عرفان کو لے سکتی، شاہ اللہ صاحب نے لکھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جب اپنے احکام یا رحمت کا نزول کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کی اعلیٰ جماعت ہے، جس کو ملا اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں عربی زبان میں جماعت کو، اعلیٰ یعنی بلند، ملا اعلیٰ یہ جو ہائی اوپر سب سے اوپر کی جماعت ہے، اللہ رب العالمین کا عرفان ان پر اترتا ہے. یعنی کچھ بات ہوا کے فرشتوں کو بتانی ہے کہ ہوا کہاں چلانی ہے، کتنے دیر کہاں چلے گی، کتنے دیر کہاں چلے گی. بارش برسانے والے فرشتوں کے لیے احکام ہوتے ہیں قرآن میں، فل مدبرات امرا، اس کے اذن سے فرشتے اس کے حکم اور احکام پر کائنات کی تدبیر کرتے ہیں. آسمانوں کو کاندھوں پر رکھا ہوا، ہوا فرشتے چلا رہے ہیں، موت فرشتے نکال رہے ہیں، قل توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، لیکن یہ سب اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور ان کو وہ طاقت بھی اللہ کے اذن سے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اختیارات بھی اللہ رب العالمین کے اذن سے دیے گئے، اور اللہ اس کا محتاج بھی نہیں ہے کہ فرشتہ ہوا چلائے گا تو ہوا چلے گی، بس اس نے ایک سسٹم بنایا، یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ عالم اسباب ہے. یہ کہ اگر فرشتہ ہوا چلا رہا ہے اللہ کے حکم سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب قدرت جو ہے وہ فرشتے کی محتاج ہو گئی، مراد یہ نہیں، مراد یہ کہ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا بس. اب آپ کو پیاس لگ رہی، مجھے پیاس لگ رہی، اللہ کہہ رہا پانی پیو پیاس بجھ جائے گی، تو یا اللہ پانی کو تو بیچ میں کیوں لا رہا ہے، تو ڈائریکٹ بجھا دے. اللہ فرما رہا ہم ڈائریکٹ ہی بجھا رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک حکمت بنائی ہے کہ جو ہمارا فیض وہ پانی کے ذریعے ملے گا. تو یہاں دو طبقوں کو اپنا ذہن واضح کرنا چاہیے کہ توسل شرک اس لیے نہیں ہے کہ جو چیز توسل، جو چیز واسطہ بن رہی ہے وہ مؤثر حقیقی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت کو آگے پہنچانے کا واسطہ بنتی ہے، اور وہ واسطہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ لے سکیں. اللہ کی قدرت کا یہ پورا کمال ہے کہ وہ ڈائریکٹ دے سکے، لیکن ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ لے سکیں. تو واسطے جو اللہ نے بنائے وہ خود کے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے، اور پھر ان واسطوں کو بنا کر بھی اس کی قدرت ان کے ہاتھوں محتاج نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں آگ واسطہ تھا جلانے کا، حضرت ابراہیم کے حکم ہوا چلو گلزار ہو جاؤ، تو تاثیر تبدیل ہو گئی. یزید کو پیاس لگی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یزید شکار کرنے کے لیے گیا، جس حال میں وہ مردار ہوا اور جا رہا اس کو پیاس لگ گئی، اور اس کے خدام ٹھنڈا شربت اس کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں، پیاس بجھ نہیں رہی، حالانکہ پانی اور شربت پیاس بجھاتا ہے، لیکن اللہ نے تاثیر تبدیل کر دی. تو یہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے کہ اس نے ایک چیز کو ضرر کا سبب بنایا، ایک چیز کو نفے کا سبب بنایا، لیکن وہ اس پہ پابند نہیں، جب چاہے تو نفے کو ضرر کے لیے کر لے، جب چاہے ضرر کو نفے کے لیے کر لے. اس عقیدے کے ساتھ ہی بندہ توسل کا عقیدہ رکھتا ہے. مسلمانوں کے لیے وسیلے کے عقیدے پر اتنی سوئی زنی رکھ کر شرک کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، دیتا سب کچھ ہے، دلواتا اللہ رب العالمین سبب کے ذریعے. جس طرح کہ پیاس اللہ بجھاتا ہے لیکن پانی پینا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جل، مجھے ایک کسی نے کہا کہ قیام، میں نے ایک جگہ ایک تقریر کی، میں نے کہا جی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن شفاعت ملے گا، بخاری شریف میں قرآن کے اندر موجود ہے، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، کس میں ہمت ہے
کہ جو اللہ کے حضور جائے اور لوگوں کی سفارش کرے الا باذنی مگر وہ جس کو اجازت دے. اب لوگ کہتے ہیں اللہ کے حضور کوئی, میں نے کہا آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے, استثناء آپ نے جو آدھا کیا ہے اس کا جو مستثنا منہ آپ نے اس کا جو مستثنا ہے اس نے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. الا باذنی اللہ جس کو اجازت ہے, اللہ بتوں کو اجازت نہیں دے گا وہ اللہ کے دشمن ہے, اللہ کفار کو اجازت نہیں دے گا وہ دشمن ہے, اللہ اپنی طرف سے اپنے محبوبوں کو اجازت دے گا اور وہ اپنے دربار کے آداب بتائے گا کہ بخشوں گا میں تمہیں لیکن سفارش ان سے کرواؤں گا, تاکہ ایک یہ پتا چلے کہ یہ سارے محبوب اس کے دربار میں سفارش کرنے والے ہیں اور یہ محبوب ہیں, بخشے گا وہ ان کے کہنے پر تمہیں بخشے گا, تاکہ ان کا مرتبہ بھی پتا چلے اور دربار الہی کا وقار بھی. تو وہ بیچارے خامخواہ جو ہے وہ مجھ سے کہنے لگے یہ آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بخشوائیں گے اللہ کے اذن سے. تو میں نے کہا جب اللہ کے اذن کی بات آ گئی تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا, اب اس میں اور کیا اب مجھ سے بحث اور میرا سینہ چیر کے دیکھنا چاہتا ہے کیا, اس میں بات تو ختم ہو گئی ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے ایک الٹا سوال کر دی, وہ کہنے لگے جناب یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن کھلے اور آگے کی بات ہم سمجھیں, یہ بات ختم. مجھ سے کہنے لگے میں ناراض نہیں ہوں اسے, ایسی محبت والی بات آپ سے کر رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ حضور کی شفاعت کے بغیر لوگوں کو بخش دے؟ تو میں نے کہا جی بالکل قادر ہے. کہا پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا. میں نے کہا اگر آپ قدرت کی بات کر رہے ہیں تو اللہ قادر ہے, اللہ محتاج نہیں معاذ اللہ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں, آپ نے ایک گھنٹے کی تقریر کر دی اس پر شفاعت پر, تو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر حضور کے بندے کو بخش دے؟ میں نے کہا جی بالکل قادر ہے, بالکل قادر ہے اللہ رب العالمین. تو کہہ رہے ہیں پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا. کہ لگا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھو, کیونکہ اس نے بنایا ایسا ہے بھائی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ توحید میں آگے نہ بڑھو, یعنی زیادہ بڑھنے سے مراد بے اعتدالی نہ کرو, جتنا شریعت نے تقاضا توحید کا ذکر کیا ہے اس کو رکھو. ہم نے نہیں کہا تھا, رب نے خود کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا یا اللہ جب تو خود دے سکتا ہے تو نائب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال خود کفر ہے. کیوں؟ کیوں یعنی انعدم کفر ہے, الزامن کفر ہے. علماء اس پر سوال کرتے ہیں لیکن مسئلے کو کھولنے کے لیے کرتے ہیں, انعدم نہیں کرتے, انکارم نہیں کرتے. علماء نے سوال کیا تو انہوں نے اس انداز میں کیا تاکہ اس کے اسرار کھلے. ایک ہے الزامن اللہ رب العالمین پر اپنا حکم جبرن بتانا کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت کیوں ہے, تو اللہ کی قدرت کہہ کہ اب تو ہمیں مشورہ دے گا, یہ تو ہمارا بندہ ہے جیسا ہم کرے اس کو تو مان, اور تو اتنا جو ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر تو ہماری توحید کا قائل تھا تو ہمارے ساری باتوں کو تسلیم کرتا. یہی غلطی ابلیس سے ہوئی, یا اللہ جب تجھے مان رہے تھے تو تو نے آدم کو کیوں بنایا, یا اللہ جب تجھے سجدہ کر رہے تھے تو اس کو کیوں کرے؟ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین, اے ابلیس پہلے تو کافر نہیں تھا لیکن تو نے جو میرے سامنے تکبر کیا نا, اور جس محبوب کو میں نے سجدے کے لیے کہا اس کا تو نے انکار کیا, تو لہذا اب تو کافر ہو گیا ہے. سجدہ تعظیمی سمت کے لیے حلال نہیں لیکن پہلے جائز تھا, سجدہ تعبدی تو ہر دور کے اندر وہ شرک رہا ہے, وہ تو نظریاتی ضروریات دین کا مسئلہ ہے. لیکن میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ابلیسی فکر آپ دیکھیں کہ وہ رب کے سامنے چڑھ کر بات کرتا ہے, یا اللہ جب میں تجھے مان رہا ہوں تو بس ہے نا, تو بیچ میں ان کو کیوں لا رہا ہے؟ تو جبریل سے پوچھا گیا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ تجھے مانتے ہیں تو تیرے ہر احکام کی ہم پابندی کریں گے. تو یہ آپ فرق سمجھ لیجئے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ کہ اللہ بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بندے کو نہیں بخش سکتا. میں نے کہا جی بالکل بخش سکتا ہے. تو کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا لیکن بخشتا نہیں ہے وہ. کہنے لگے کیوں؟ تو میں نے کہا یہ کیوں کا جواب پھر تو قبر میں جا کر اسی سے پوچھ لے, ابھی میرے پاس نہیں ہے. کہ کیوں؟ یہ ہماری حیثیت نہیں ہے, جو اس نے بول دیا یوں تو بس وہی ہم نے کرنا. اس کو محبت میں کسی شاعر نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. قرآن کا ترجمہ سنیے, میں آیت کو ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے یا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. آنے والے انشاءاللہ اللہ درس قرآن مزید اس کو کھولیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کی امانتوں کو ادا کرو. یعنی جو اللہ نے تمہیں امانت دی ہے تو اس کی ادائیگی کیا ہے؟ کہ اس کے احکام کی پاسداری کی جائے. اللہ نے آنکھ دی ہے, اس کی امانت کی ادائیگی کیا ہے؟ جہاں اس کو خرچ کرنا وہاں خرچ کریں. اللہ نے کان دی ہے, اس کی امانت کی ادائیگی کا ہے؟ کہ جو چیز اس نے سننے, کیونکہ نہ آنکھ میرے ہم گھر سے لائے ہیں, نہ کان ہم گھر سے لائے ہیں, نہ ہم اس کے مالک ہیں. مالک اللہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہے, علم بھی امانت ہے، حسن بھی امانت ہے، طاقت بھی امانت ہے، دیکھنا بھی امانت ہے، ہر چیز امانت ہے، اس کو کہاں خرچ کرنا یہ رب نے بتا دیا. تو امانت کے امین کہتے اس کو ہیں کہ کسی اور کی، جو اس کا مالک ہے، اس کی امانت ہمارے پاس آ جائے تو جہاں وہ خرچ کرنے کے لیے کہے وہاں خرچ کیا جائے، اس کو امین کہتے ہیں. تو یہ زندگی کے سارے تقاضے شعبہ جات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. لیکن علماء نے ایک بات یہاں پر کی جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58. آیت نمبر میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا، اس میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ یہ کنز المان شریف سے اس آیت کو آپ لیں، اور تلاوت قرآن کی عادت تو ہے نہیں ہے تو ہمارے ان دوستوں کو میں عرض کروں گا کہ تلاوت قرآن کی عادت ڈالی جائے تاکہ دلوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہو. علماء نے لکھا یہ جو امانت کی ادائیگی کی بات ہے نا، یہ حضور کا ایک بڑا حسن عمل تھا جس کو اللہ رب العالمین جل والا نے بنیاد بنا کر تو ساری امت کو یہ حکم دیا کہ اس طرح کا کام تم نے کرنا ہے. ہوا کیا ہے، سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح نہیں ہوا تو ہجرت سے چند سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے تھے اپنے چند رفقا کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. تو دروازے کے اوپر عثمان بن طلحہ جو کلید بردار تھے کعبہ کے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی، جب جانے لگے تو ان کی خدمت کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور بتوں کی مذمت پر اور ان کے اعلی اخلاق کی بنا پر حضور نے کہا کہ تم اتنے ادب کرنے والے ہو خانہ کعبہ کے، تو تم سے یہ بتوں کی عبادت اچھی نہیں لگتی. یہ اس کے دلائل ہے. تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا عثمان بن طلحہ نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ذرا یہ چابی مجھے دکھاؤ، تو اس نے کہا چابی میں آپ کو نہیں دوں گا اور آپ اس دروازے میں نہ آئیں. حضور کو اس نے پیچھے کیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کی اس تلخ بات پر کچھ نہ کہا بلکہ مسکرا کر فرمایا عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ تیری امانت میرے ہاتھ میں آئے گی، اور اس وقت امانت میں مصطفیٰ کریم خیانت نہیں کرے گا، بس اس وقت کا تو انتظار کرنا. حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جب اس اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ یہ اپنی زبان سے جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. کہتے ہیں کہ اب میں گھبرا تو گیا، اور پھر حضور نے ہجرت فرما لی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، بدر ہو گئی، احد ہو گئی، بڑے بڑے سرخیل زعماء قریش جو اللہ کے دین کے دشمن تھے وہ خاک میں ملا دیے گئے، ان کا غرور خاک میں ملا دیا گیا. اور پھر ایک وہ شورا آفاق دور آیا کہ جس شہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو ہجرت کی تھی، آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ مکہ مکرمہ میں عروج کر رہے تھے. آج ہر شخص گھبرایا ہوا ہے کہ جناب آج ہوگا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے کہہ دیا جس نے تلوار نہیں اٹھائی وہ امن میں ہے، اور جس نے کھڑکیاں دروازے بند کر دی وہ امن میں ہے. جو دہشت گرد نہیں ہے، جو بد اخلاق نہیں ہے، اس سے ہماری جنگ نہیں ہے. اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے دروازے کے اندر چلا گیا، فلاں کے دروازے کے اندر چلا گیا، جس نے مزاحمت نہیں کی، ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سر پر کالا امامہ تھا، اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آگر اونٹنی کے کجاوے پر لگ رہا تھا. چاہتے تو ایک لفظ کے اندر زیر و زبر کر دیتے ساری قوم کو. لیکن اس وقت جب عثمان بن طلحہ نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ جب آپ آئیں گے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں آپ کا غلبہ ہوگا اور یہ چابی آپ کے ہاتھ میں جائے گی، تو اس دن تو قریش بڑے ذلیل ہو جائیں گے. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے مسکرا کر فرمایا اس دن قریش کو حقیقی عزت ملے گی. میں ذلیل نہیں ہوں، میں ذلیل کرنے نہیں آیا، میں اصل عزت کی طرف ان کو ابھارنے کے لیے اور ان کے رخ کو لینے کے لیے آیا. جس وقت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہاتھ میں وہ چابی کا گچھا تھا جس کعبے کے دروازے اور مختلف فانوسوں کی چابی تھی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے آئے کہ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف بڑھے، سرکار نے حضرت علی کو روکا اور کہا یہ مجھے دو، یہ چابی کا گچھا مجھے دو. چابی کا گچھا حضرت علی کے ہاتھ سے حضور نے لیا. عثمان بن طلحہ دور کھڑے ہوئے تھے، سرکار نے ان کو بلایا ادھر آؤ. وہ آئے کہ یہ چابی. کہ تمہیں وہ وقت یاد آ گیا جو میں نے آج سے ٹھیک 13 سال پہلے تم سے یہ بات کی تھی. تو وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں میرے سامنے جو عظیم ہستی جلوگر ہے یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا عبد خاص ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا رسول اعظم ہے. سرکار نے فرمایا جب کلمہ شریف پڑھا سرکار نے یہ چابیاں ان کو لوٹائی، فرمایا اس کے تم ہی امین تھے، اور قیامت تک تم سے یہ لے گا کوئی نہیں، تم سے عثمان بن طلحہ قیامت تک، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت تک اس، فرمایا خذھا خذوھا، لے لو یہ ساری چابیاں تم، خالدتن طالدتن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں. فرمایا لا ينزعوها منکم الا ظالم، تمہارے ہاتھ سے یہ چابی کوئی چھینے گا نہیں مگر کوئی بہت بڑا ظالم ہوگا جو تمہارے ہاتھ سے یہ چابی چھینے گا. اور اس وقت حضرت عثمان بن طلحہ جو لفظ حضرت کے بھی مستحق ہوئے، صحابی رسول بنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف انہوں نے پایا، جب اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتاؤ آج قریش ذلیل ہوا؟ تو انہوں نے ہاتھ چوم کر کہا کہ نہیں حضور، آج وہ عزت ملی جو صدیوں سے قریش کی زمین اور کعبہ جس کا انتظار کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا امانتوں کی خیانتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور دیانت کی راہ اور عدل کی راہ پر اللہ رب العالمین ہمیں چلائے. اور میں نے سماجی حوالے سے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ہمارے ٹریفک کے رولز، ملکی قوانین، دیگر چیزیں، یہ بھی ہمارے اوپر ایک لحاظ سے گویا کہ امانت ہے، ریاست کی امانت ہے، حقوق کی، ماں باپ کی، ہر درجے کے اندر. تو جو جو چیزیں امانت کے لائق ہے اس کو وہاں خرچ کیا جائے. لہٰذا میں پھر عرض کروں گا، ہمارا شہر جس بے ڈھنگے معاملے کی طرف جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس چاہیے کہ ہم امانت کا ذریعہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. ایک شہری ہونے کے حوالے سے بھی اس قوم و ملت کی امانت ہمارے پاس ہے. سگنلز کے رولز کو ضرور ہم فالو کریں، ٹریفک کے رولز کو ہم ضرور فالو کریں، اپنے گھر کا گند کچرا کسی کے دروازے کے آگے نہ رکھیں، بلکہ تھوڑی ہمت کر کے ہم جو کوڑا دان ہے وہاں تک ہم پہنچائیں. ہم پانچ پانچ دس دس کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، اللہ اور برکت عطا فرمائے، چار چار تین تین لاکھ روپے کے یہاں، چار چار تین تین کروڑ کے یہاں ہمارے بھائیوں کے پاس فلیٹ ہے، اللہ ان کو اور برکت دے، ان کے اولادوں کے نصیب کرے. ہماری گلیوں کے اندر گندے نالے بہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہزاروں روپے کے گٹکے پان رات کو تفریح کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جائز تفریح کو منع نہیں کیا گیا ہے، اور نہ میں ان تمام امور کی جو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی جائز صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں، جو عدم جواز ہے وہ جواز ہے، لیکن میں صرف اپنے اور آپ کو اس بات کی ترغیب دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم 500,000 روپے دے کر اگر اپنی گلیاں صاف کرا دیں، کتنے نمازی وہاں سے گزرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے گزرتے ہیں، خواتین گزرتی ہیں. تو یہ ایک امانت کا بہت بڑا حق ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز ہماری شاید اس چھت تک رکھی ہوئی ہے وہ اسے پرواز لگا کر رب تک پہنچا دے. اللہ رب العالمین شہر کی بھی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.